সূরা মায়েদা, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, ওয়া ইযা সামিউ মা উনজিলা ইলার রাসূলি তারা আয়ুনহুম তাফীযু মিনাদ দামই يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اور جب وہ رسول کی طرف نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ معرفت حق کی بدولت ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں, بس ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل فرما اور ہم اللہ پر اور اس حق پر کیوں نہ ایمان لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک بندوں کی صف میں شامل کرے گا. اللہ نے اس قول کے عوض انہیں ایسی جنتوں سے نوازا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں.
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين
اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز بھی نہ کرو اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا اور جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہیں عنایت کر رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا خوف کرو جس پر تمہارا ایمان ہے اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا لیکن جو سنجیدہ قسمیں تم کھاتے ہو ان کا مؤاخذہ ہوگا بس اس قسم توڑنے کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہنانا ہے یا غلام آزاد کرنا ہے اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اللہ اسی طرح اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو اے ایمان والو شراب اور جوا اور مقدس تھان اور پھانسے سب ناپاک شیطانی عمل ہیں بس اس سے پرہیز کرو تاکہ تم نجات حاصل کر سکو شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آ جاؤ گے اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنا بچاؤ کرو پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کی ان چیزوں پر کوئی گرفت نہ ہوگی جو وہ کھا پی چکے بشرط یہ کہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک اعمال بجا لائیں، پھر پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں، پھر پرہیز کریں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ليبلونکم اللہ بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ يا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسائل سيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي ولا القلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم۔ ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
اے ایمان والو، اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا جنہیں تم اپنے ہاتھوں اور اپنے نیزوں کے ذریعے پکڑتے ہو، تاکہ اللہ یہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ طور پر کون ڈرتا ہے، پس جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر کوئی جانور مار دے تو جو جانور اس نے مارا ہے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے قربان کرے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل افراد کریں، یا قربانی کعبہ پہنچائی جائے، یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ دے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کیے کا ذائقہ چکھے، جو ہو چکا اس اللہ نے معاف کر دیا، اور اگر کسی نے اس غلطی کا اعادہ کیا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بڑا غالب آنے والا انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے میں ہے، اور جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا ہے، اور جس اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے اس سے ڈرتے ہو رہو۔ اللہ نے حرمت کے گھر کعبے کو لوگوں کے لیے امور معاش اور معاد کی استواری کا ذریعہ بنایا، اور حرمت کے مہینوں کو بھی اور قربانی کے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے باندھے گئے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ رسول کے ذمے بس حکم پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ اے رسول، کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاکی کی فراوانی تمہیں بھلی لگے، بس اے صاحبان عقل اللہ کی نافرمانی سے بچو، شاید تمہیں نجات مل جائے۔
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما ما وجدنا عليه تهتدون يا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے اور اگر ان کے بارے میں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی جو کچھ اب تک ہو اس سے اللہ نے درگزر فرمایا اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کافر ہو گئے اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام بلکہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور ان میں اکثر تو عقل ہی نہیں رکھتے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو دستور اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی دستور کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا خواہ ان کے باپ باپ اور دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، ہدایت پر بھی نہ ہوں۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، اگر تم خود راہ راست پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ تم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو وصیت کرتے وقت گواہی کے لیے تم میں سے دو عادل شخص موجود ہوں، یا جب تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت پیش آ رہی ہو تو دوسرے دو غیر مسلموں کو گواہ بنا لو، اگر تمہیں ان گواہوں پر شک ہو جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو روک لو کہ وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، اگرچہ رشتہ داری کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم خدائی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں تو ہم گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اگر انکشاف ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کا ارتکاب کیا تھا تو ان کی جگہ دو اور افراد جن کی حق تلفی ہو گئی اور وہ میت کے قریبی ہوں کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا، اگر ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ لوگ صحیح شہادت پیش کریں یا اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد ہماری قسمیں رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔
یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا كل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
اس دن کا خوف کرو جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا. وہ عرض کریں گے تیرے علم کی نسبت ہمیں علم ہی نہیں، غیب کی باتوں کو یقیناً تو ہی خوب جانتا ہے. جب عیسیٰ بن مریم سے اللہ نے فرمایا یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا کی جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی، تم گہوارے میں اور بڑے ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد، اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے صحت یاب کرتے تھے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے روک رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں پر الہام کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آئیں تو وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور اس پر ہم گواہ رہیں. تب عیسیٰ بن مریم نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا ایک خوان نازل فرما کہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ دن عید اور تیری طرف سے نشانی ہوں، اور ہمیں رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ نے فرمایا میں یہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی کفر اختیار کرے گا تو اسے میں ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب عالمین میں کسی کو نہ دیا ہوگا.
صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآل طاهرين. درود بجه محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجب. سورة مائدة کی جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا دیکھیں سورہ مائدہ طویل زمانے میں نازل ہوئی، اور درمیان میں احکام کی آیتیں معترضہ کے طور پر شامل ہیں۔ اس ربع جو آپ نے پارہ کی تلاوت کی ہے، یہاں پہ بھی آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ معارف کی بات ہو رہی ہے، ایمان اور تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، ایک دم سے ایک احکام کی آیت آ گئی بیچ میں، یا دو تین احکام کی آیت آئیں پھر دوبارہ معارف کی باتیں شروع ہو گئیں۔ معارف سے مراد ہماری عقائد کی ہے یا تاریخ کا کوئی موضوع ہے، مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذکر۔ تو یہ ان آیات میں اگر ہم کلی طور پر دو طبقہ بندی کر سکتے ہیں کہ ایک معارف کی آیات ہیں اور دوسری احکام کی، تو یہاں پہ جو تھوڑی سی توضیح آپ کے سامنے 15-20 منٹ میں عرض ہوگی، اس میں ہم احکام کی آیات کو تو نہیں توضیح دے پائیں گے، صرف معارف کے چند نکات، 4-5 نکات اگر خدا نے توفیق دی تو آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ پہلی جو اہم ترین چیز ہے، 83 آیت، جو پہلی آیت آپ نے یہاں پہ تلاوت کی، جب وہ سنتے ہیں جو چیز کے جو نازل ہوئی ہے رسول پر، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ایمان کا درجہ ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر اتنا مطمئن ہو جائے اس کے اوپر، یعنی اس کا دل ایک سکون کی حالت، طمانینت کی حالت میں آ جائے اور اس پر اعتماد کرنے لگے کسی بھی بات پر، تو کہیں گے کہ وہ شخص دوسرے شخص پر ایمان لے آیا، یا آپ کہیں کہ کسی مطلب پر، کسی تھیوری کے اوپر اتنا آپ کو یقین ہو جائے، اتنا آپ کو اعتماد ہو جائے کہ تھیوری صحیح ہے، تو آپ یہ کہا جائے گا کہ آپ اس تھیوری کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ بس اسی دو مثالوں سے یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کسی شخص کے اوپر، کسی مطلب کے اوپر، کسی مسلک کے اوپر، یا اس سے بڑھ کر کسی دین کے اوپر اتنا اعتماد کرنا کہ آپ کا دل ایک انتہائی سکون اور اطمینان کی کیفیت میں ہو کہ جو بات وہ مطلب یا دین کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس کو کہیں گے ایمان۔ ایمان کے ایمان لازمی جز ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اس بات کا واضح ذکر موجود ہے کہ اگر عبادت کرنا ہماری، یا اگر ہماری طرف بڑھنا، تو ایمان کی حالت سے بڑھنا، ایمان سے، ہمارے اوپر کامل یقین اور اطمینان کی حالت سے، یہی اس آیہ شریفہ میں بھی ذکر ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں شک اور تردید ہے کہ جو مطلب میں سن رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، جو تھیوری میں سن رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں کہا جائے گا کہ آپ کو اس پہ، اس مطلب پہ، اس شخص پہ، یا اس مسلک پہ، اس دین پہ ایمان نہیں ہے۔ بچوں کا ایمان، بچوں کا ایمان ظاہراً سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اطراف میں، مثلاً والدین، بہن بھائیوں کے اوپر ایمان کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ بھی، اعتماد کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں یا بتا رہے ہوتے ہیں اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جتنا زیادہ، اب یہ تربیتی نقطہ ہے والدین کے لیے، کہ جتنا زیادہ آپ احساس امنیت اپنے بچوں کو دیں گے، اتنا ہی ان کا ایمان کا درجہ بڑھے گا۔ یہیں سے ہی تربیت، ایمانی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، ایمانی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ جتنا احساس امنیت آپ گھر میں بچوں کو دیں گے، اتنا ہی قوی مومن وہ بڑے ہو کر بنیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ایمان متزلزل ہو جاتا ہے جب یہ بچہ بلوغت کی منزل پر آتا ہے۔ ایک مسئلہ جو بچپنے کے ایمان میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ عقلانیت نہیں ہوتی. جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی عقل وہ تجزیہ تحلیل کرنا شروع کرتا ہے, اور جتنی باتیں بچپنے کی ہوتی ہیں اس کو زیادہ تر باتوں کو رد کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہاں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ وہ بچہ صحیح تجزیہ و تحلیل کرے اور اپنے ایمان کو صحیح لائنز پر لے کر آئے اور اس کو اور زیادہ مضبوط کرے. اب وقت نہیں ہے کہ باتوں کو زیادہ کھولیں آپ کے سامنے, لیکن اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ دو ایمان ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے, ایک بچپنے کا ایمان, اس کے بعد بلوغت کا ایمان. بالغ جب جوان ہوتا ہے تو وہ اپنے بچپنے کے ایمان کو شک اور تردید کر کے, اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو جو جتنی بچپنے کی چیزیں اس کو رد کر رہا ہوتا ہے یا ان کو کہہ رہا ہوتا ہے نہیں وہ بچپنے کی باتیں, اب میں بڑا ہو گیا ہوں, یعنی وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے اس چیز کا کہ اب وہ بڑا ہو گیا, وہ سوچ سمجھ سکتا ہے, تجزیہ تحلیل کر سکتا ہے. یہیں پہ اس کے ایمان میں بھی فرق آتا ہے. آپ اس کو موقع فراہم کریں, آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں, اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کے ساتھ گفتگو کریں اور اس کو سمجھائیں کہ ہمارے جو طور طریقے ہیں دین کے یہ سب عقلانی طور طریقے ہیں. آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں. اگر آپ کو بات کامل طور پر نہیں پتہ ہے تو آپ اس کو لنک اپ کریں علماء کے ساتھ, اور اسی کو ہم آگاہانہ ایمان کہتے ہیں کہ ایمان وہی بہتر ہے کہ جو آگاہی کے ساتھ عقلانیت کے ساتھ انسان اختیار کرتا ہے. یہ پہلا مطلب. یہ اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ تینوں آیات احکام سے متعلق ہیں. عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ سورہ مائدہ ایک انتہائی طویل زمان میں نازل ہوئی, تو جس اس دوران احکام کی آیات بھی آتی رہیں کہ جو بیچ میں ان کو خدا کے حکم سے رکھ دیا گیا اس سورہ مبارکہ میں. سورہ 88 کا آخری جملہ ملاحظہ ہو. اب ہم دوسرے نقطے کی طرف بڑھ رہے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. ایمان آپ لے آئے, اب ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. ایمان کو محفوظ کس طرح رکھا جائے گا؟ تقویٰ کے ذریعے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں عزیزان؟ ابھی میں آپ سے سوال کروں تقویٰ کے بارے میں تو میں مطمئن ہوں کہ مجھے کئی ڈیفینیشنز ملیں گی تقویٰ کے سلسلے میں. تقویٰ کا مفہوم ہمارے ذہن میں واضح نہیں ہے, جبکہ تقویٰ اتنی اہم چیز ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے وہی باکرامت تر ہے جو صاحب تقویٰ ہے, جو جتنا زیادہ تقویٰ رکھتا ہے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ایک مثال سے آپ کے سامنے بات شروع کرتا ہوں. بہت سادہ سی مثال کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ گھروں میں بھی جا رہی ہے گفتگو, جوان بھی سن رہے ہوں گے. ایک جسمانی مثال سے, ایک بچہ ایک باڈی بلڈنگ میں کلب میں داخلہ لیتا ہے. اس کے علاقے میں ایک مسابقہ ہو رہا ہوتا ہے باڈی بلڈنگ کا, ویٹ لفٹنگ کا. تو وہ داخلہ لیتا ہے ایک باڈی بلڈنگ کلب میں اس قصد سے کہ وہ اس مسابقے میں شرکت کرے گا اور جیتے گا بھی. مثلاً 200 kg ویٹ اس کو اٹھانا ہے تاکہ وہ جیت جائے وہ مسابقہ. اب وہ جس باڈی بلڈنگ کلب میں داخلہ لے گا اس کا جو وہاں پہ انسٹرکٹر ہوگا کیا اس کو پہلے دن کہہ دے گا کہ آؤ تم مثلاً آ کے 180 kg اٹھاؤ پھر ون؟ ایسا تو نہیں ہوگا. یقیناً تدریجی عمل ہوگا. پہلے دن وہ اس سے کہے گا کہ تم اپنے مسلس کو تھوڑا اسٹریچ کرو, تھوڑی سی یہ ایکسرسائز کرو, وہ ایکسرسائز کرو, آمادہ کرے گا اس کے باڈی کو. پہلے دن مثلاً وہ کہے گا اس سے کہ تم 50 kg اٹھاؤ, ایک ہفتے تک 50 kg اٹھاتے رہو, پھر 70 kg, پھر 90 kg, ہلکے تدریجن, کہ مقابلے سے ایک ہفتے پہلے اس کی باڈی آمادہ ہو چکی ہوگی کہ وہ 200 kg کو وزن کو اٹھا سکے. یہ آمادگی اس کی باڈی میں, یہ آمادگی, یہ مادی آمادگی ہو گئی. اب آپ کو پتہ ہے کہ انسان بدن اور روح کا مرکب ہے. جس طرح بدن کو آمادگی کی ضرورت ہے, محافظت کی ضرورت ہے, مشق کی ضرورت ہے, تمرین کی ضرورت, ایکسرسائز کی ضرورت ہے, اسی طرح روح کو بھی غذا کی, آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا, غذا کی ضرورت ہے, مشق کی ضرورت ہے, تمرین کی ضرورت ہے. روح کی غذا آپ کو پتہ ہے معنوی دسترخوان ہے کہ جو رمضان المبارک میں خدا نے پھیلایا اور ہر وقت پھیلا ہوا ہے, جب چاہیں آپ اس سے. اب آپ کو بھی اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے, نہ صرف محفوظ رکھنا ہے بلکہ اس کو ایک بڑے مسابقے کے لیے آمادہ کرنا ہے. اب یہ کس طرح کریں گے آپ؟ مادی بدن کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ باڈی بلڈنگ کلبز ہیں, یہ ایکسرسائز کلبز ہیں. مانوی باڈی بلڈنگ کلبز کہاں ہیں؟ وہ یہ مسجدیں ہیں, وہ یہ محفلیں ہیں, وہ اخلاقی اساتید ہیں. ان سے مرتبط ہوں, ان کو بتائیں کہ مثلا اپنی, سب سے پہلے آپ خود اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا مسائل ہیں, ان کو انالائز کریں. پھر ہلکے ہلکے, جیسے وہاں پہ آپ نے تدریجاً اپنی باڈی کو آمادہ کیا تھا, پھر ہلکے ہلکے, مثلا خدا نہ خواستہ کسی جوان کو یہ مرض لاحق ہے کہ وہ نامحرم پر نگاہ کرتا ہے, اب اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے, اب اس سے اس کو چھٹکارا حاصل کرنا ہے اس مرض سے, وہ کس طرح کرے گا؟ وہ کسی استاد کے پاس جائے گا, اخلاقی استاد کے پاس جائے گا. اگر وہ سمجھدار ہے اخلاقی استاد, تو اس سے تدریجاً تقاضا کرے گا کہ مثلا آج تم یہ عہد کرو کہ آج تم کسی نامحرم کو نہیں دیکھو گے. وہ آئے گا اس کے پاس, کہے گا ہاں آج میں نے نہیں دیکھا, پھر وہ کہے گا اور مضبوط کرے گا اس چیز کو, اچھا آج نہیں دیکھا تم نے پورے 24 گھنٹے, اب تم عہد کرو کہ 3 دن تک نہیں دیکھو گے. 3 دن تک وہ نہیں دیکھے گا, پھر وہ آئے گا اس کے پاس کہ آغا صاحب میں 3 دن تک میں کامیاب ہوا, میں نے کسی نامحرم پر نگاہ نہیں کی. اس طرح وہ کہے گا کہ مثلا اب عہد کرو کہ 1 ہفتے تک نہیں دیکھو. جب 1 ہفتے بعد آئے گا تو کہے گا کہ اب تم یہ کر سکتے ہو, 1 مہینے تک تم عہد کرو. اب اس کے اندر, اس کی روح میں ایک پاور جنریٹ ہو رہی ہے, ڈیولپ ہو رہی ہے, کہ جس طاقت کے ذریعے وہ اپنی آنکھوں کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ رہا ہے, اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ پازیٹو پاور ہے تقویٰ. آپ کی روح کے گرد سپر, تقویٰ کے اگر اصلی معنی آپ نکالیں تو سپر کے ہیں, جو مجاہدین یا فوجی اپنے گرد باندھتے ہیں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے. اس زمانے میں تیر اور نیزوں سے حملے ہوتے تھے, تو وہ لوہے کے جو سپر باندھ, وہ جسمانی سپر, یہ روحانی سپر. تقویٰ روحانی سپر ہے, لیکن اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی کہ میں تقویٰ ہو گیا, نماز پڑھنی شروع کر دی, رمضان میں فجر کی نماز میں آتے رہے تو آپ کہہ دیں کہ باتقویٰ ہو گیا. نہ, ایک رمضان سے کوئی باتقویٰ نہیں ہو جاتا. رمضان پوری ایکسرسائز ہے جو آپ کو دیتا ہے, اور اس کو کنٹینیو کرنے کے بعد مثلا 6-8 مہینے آپ اس عادت کو رکھیں کہ یہ عادت آپ کے لیے ملکہ بن جائے, اس کو آپ تقویٰ کہیں گے. یہاں کہیں گے کہ اس نسبت یہ باتقویٰ ہو گیا ہے, مثلا یہ وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے اور مسائل ہوں, لیکن کم از کم اس نسبت یہ, اس کی روح اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ یہ اپنے اوپر, اپنی نیند کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے, اٹھ جاتا ہے اور مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے. اور بھی بہت باتیں کی جا سکتی ہیں, وقت کم ہے. پھر شیطان کا ذکر آیا. شیطان دشمن قسم خوردے انسان ہے, یعنی وہ آخر تک امکان نہیں ہے کہ کوئی انسان شیطان کے ہیلوں سے بچ جائے. ہر انسان قسم کھائی ہے اس نے کہ میں इसको भटकाऊंगा तेरी राह से। अब सारा मसला है क्या, शैतान देखे, शैतान क़यामत के दिन हाथ उठा लेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। जब गुनाहगार इंसान कहेंगे कि इसने हमें भटकाया तो कहेगा कि मैंने क्या किया, वाज़े आयात हैं, वो कहेगा मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ इनको एक वसवसा डाला था कि तुम ये करके देख लो बस। क्या मैं हाथ पकड़ के लेके गया था मैं खाने में, मैं तो नहीं हाथ पकड़ के लेके गया था, या क्या मैं हाथ पकड़ के लेके गया था मसलन किसी गुनाह की जगह पे, हरगिज़। ये खुद अपने कदमों से चल के गया था, अपने इख्तियार से, सिर्फ मेरा ये काम था कि मैंने सिर्फ वसवसा डाला था। इरादों की जंग, इरादा जो है वो ज़ईफ़ कर दिया, सुबह उठना है, नमाज शब के लिए उठना है, इरादा किया, शैतान सिर्फ ये काम करता है कि इरादे को ज़ईफ़ कर देता है, इरादे को ज़ईफ़ कर देता है। और उसके बेहतरीन और मुहिम तरीन हरबे क्या हैं, शराब, जुआ, बुत, बुतों की परस्तिश। अब ये बुत हर किस्म के हो सकते हैं, माल भी बुत बन सकता है, इंसान भी बुत बन सकते हैं, जाहो मकाम भी बुत बन सकता है, हर किस्म के बुत हो सकते हैं। ये बुत इनके ज़रिए से इंसान के इरादों को ज़ईफ करता है। किसी ने बुत बनाया, मतलब मैं इस मकाम तक पहुँच, उसने बुत बनाया हुआ है कि यही मकाम है, जो कुछ भी है यही इंसान की हकीकत है, यहाँ तक जो नहीं, अगर मैं नहीं पहुँचा तो कुछ नहीं हुआ। इस अब ये उसने जलवागर कर दिया शैतान ने इस मकाम को, अब इसके ज़रिए जो चाहे वो करे। इरादों को मज़बूत करना है, अर्ज़ किया आपको, आपके इरादे कब मज़बूत होंगे, जब आपका ईमान पुख्ता होगा। और आपका ईमान कब पुख्ता होगा, जब आपकी रूह के गिर्द वो फोर्स पुख्ता होगी जिसको आप तकवा कहते हैं। बहुत ज़िक्र है अजीज़ान क़ुरान में ईमान का, तकवा का, और बितब उसके दुश्मनों का यानी शैतान का। नटशल यही है बातें कि अपने ईमान को मज़बूत करना, किस तरह मज़बूत करना है, तकवा के ज़रिए मज़बूत करना, दुश्मन शनासी करनी है, शैतान किस तरह आपके इरादों को ज़ईफ़ करता है, इस तरह ज़ईफ़ करता है, बुतों के ज़रिए ज़ईफ़ करता है, शराब के ज़रिए ज़ईफ़ करता है, जुआ के ज़रिए ज़ईफ़ करता है। ये सब तमसीलें हैं, अलबत्ता हकीकत भी रखता है, इसमें कोई शक नहीं है कि शराब का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ग़र्बी दुनिया भी मानती है। बुग़्ज़ और अदावत अजीब है वाकयन। पहली चीज़ जो ज़िक्र हुई कि जिसके ज़रिए से इस्लामी माशरे में शैतान ईमानों को ज़ईफ़ करता है, बुग़्ज़ और अदावत है। बुग़्ज़ मोहब्बत के बरखिलाफ़ है और अदावत दुश्मनी के, यानी आपस के दिलों के हमाहंगी के बरखिलाफ़ है, माशरे में तफरका ईजाद करता है। बहुत आसान है अब तो तफरका ईजाद करना। एक बंदे खुदा के दिल में शैतानी इल्हाम हुआ कि फ़लानी ने जो काम किया वो ज़िद्द दीन है, अब जनाब वो फ़ी सबीलिल्लाह नमाज शब के वक्त उठेंगे, एक इमेज बनाएंगे उसके कॉल को, वो लिखेंगे और कहेंगे कि कितना शैतानी कॉल है, उसके बाद वो करोड़ों लाखों अफराद को सेंड कर देंगे फ़ी सबीलिल्लाह कि मैंने दीन की खिदमत की है। ऐसे ही हो रहा है भाई, ऐसे ही हो रहा है ना, कितना आसान हो गया अब ये सब शैतानी अरबे, क्या आपको ऐसे ही उन्होंने दे दिए हैं सारे कि आपके उंगलियों के ऊपर सारी दुनिया आ गई है, अपना काम अंजाम दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह जंगें छिड़ती हैं सोशल मीडिया पे, एक दूसरे पर किस किस्म की तोहमतें लगती हैं, ये मुसलमान मोमिनीन आपस में लगा रहे होते हैं, तफरका है। बहुत एहतियात करें, अब सख्त हो गया है मामला। मैसेज को फॉरवर्ड करते वक्त सोच लिया करें कि इससे तफरका तो नहीं पड़ रहा, कि जो शैतान की अव्वलीन ख्वाहिश है, अव्वलीन ख्वाहिश इस्लामी माशरे में तफरका। दूसरी कि अनिस सलात, नमाज से दूर कर। अच्छा, क्या रब्त है तफरक़े का और नमाज का? आपने कई मरतबा सुना होगा कि नमाज को कायम करो, ایک مرحلہ، پہلا مرحلہ تو یہی ہے نماز کا کہ آپ پڑھیں، آپ کو نماز سے قرات آنی چاہیے، نماز کے احکام پتہ ہونے چاہیے اور ساری چیزیں، یہ واجب پہلا مرحلہ ہے نماز کے لیے. اب نماز کو قائم کرنا ہے. نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے عزیزم؟ آپ تصور کیجئے اسی علاقے میں جس میں اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز مغرب کی اذان ہو رہی ہے، سب مومنین اس اذان کے منتظر ہیں، اذان کی آواز آئی، دل متوجہ ہوتے ہیں خدا کی طرف. میرے جملوں پہ غور کیجیے، دل متوجہ ہوتے ہیں خدا کی طرف. اس کے بعد آپ بہترین لباس پہن کر کے، جو حق ہے نماز کے وقت لباس پہننے کا، گھروں سے نکلتے ہیں. کس طرف نکلتے ہیں؟ ایک مکان کی طرف، نہ یہ کہ ادھر ادھر، نہ، ایک مکان کی طرف جمع ہوتے ہیں کہ جس کو ہم مسجد کہتے ہیں. اس میں ایک صالح امام جماعت امامت کرتا ہے نماز کی. اس کے بعد کھڑے ہو کر جو مومنین جمع ہیں ان کو دین کی دعوت دیتا ہے اور دین کی تعلیمات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. یہ ماحول، اس کو کہتے ہیں عزیزان اقامہ صلاۃ، اس کو کہتے ہیں اقامہ صلاۃ. اور اسی سے دشمن گھبراتا ہے. ابھی 6-8 مہینے پہلے ایران میں ایک انسرجنسی ہوئی، چھوٹی سی انسرجنسی ہوئی، ایک ہفتے میں قابو پا لیا انہوں نے، سرکاری املاک کو آگ لگائی، اس طرح کیا جس طرح کیا جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کر کہ 40 سے 50 آئمہ جمعہ کے دفاتر کو آگ لگائی گئی مختلف شہروں میں، آئمہ جمعہ کے دفاتر کو. کیوں؟ امام جمعہ کا دفتر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نہ حیثیت رکھتا ہے، وہ گھبراتے ہیں اس اجتماع سے. جتنا بڑا شہر ہو، ایک ہی جمعہ کا اجتماع ہو رہا ہے، چاہے تہران ہو، چاہے تبریز ہو، چاہے اصفہان ہو، چاہے قم ہو، ایک ہی جمعہ، سب آ رہے ہیں مختلف علاقوں سے. ایک ہیبت طاری ہو رہی ہے دشمن کے اوپر. اس کے بعد ایک صالح امام کھڑے ہو کر حالات حاضرہ پر گفتگو کر رہا ہے، اس سے گھبراتا ہے دشمن. یہ ضد تفرقہ ہے. اور آپ اس کے برخلاف ایک ایسا علاقہ دیکھ لیں کہ جس میں مومنین ہوتے ہوئے بھی 4-5 مسجدیں ہیں، کوئی اس مسجد میں جا رہا ہے، کسی کی اذان کب ہو رہی ہے، کسی کی اذان کب ہو رہی ہے، آپ خود ملاحظہ، یہ اقامہ صلاۃ نہیں ہے. اقامہ صلاۃ وہ ہے کہ جب دل مائل ہو خدا کی طرف اور سب نکلیں خدا کی طرف، ایک مکان میں جمع ہوں، اور پھر صالح امام کے زیر قیادت عبادت کریں اور اس کی بات کو سنیں اور سمجھیں. بس سے زیادہ میں آپ کے سامنے مزاحم نہیں ہوں گا، مطالب بہت تھے لیکن کیونکہ ہم سے کہا گیا تھا اور واقعی نہیں، خستگی کا وقت ہے اور خدا وند متعال آپ کو قرآن کے ساتھ محشور کرے انشاءاللہ. یہ ان محافل کو محفوظ رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمیں قیامت کے دن ہمیں اس اپنی مہجورین میں سے شمار کرے اور خدا کے سامنے پھر ہم، اس وقت تو کوئی ہمارا ہاتھ نہیں تھامے گا، تو ان لوگوں میں سے شامل نہ ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد.